بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كثيرا 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. مومنین کو خطاب ہے, کافر کو نہیں, مومن کو خطاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو توبہ کرو, توبو الی اللہ, تم سب توبہ کرو, کوئی بھی استثنا نہیں کیا, تم سب توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ. فلاح کا راستہ توبہ کو بتایا ہے. توبہ کہتے ہیں کہ ارادہ ہو گناہ کو چھوڑ دیں گے تمام, یہ ہے ارادہ کہ کچھ گناہ چھوڑیں گے کچھ گناہ نہیں چھوڑیں گے. یہ تو نافرمانی کا ارادہ ہے. آپ کسی حکومت کے بارے میں یہ ارادہ کیجئے کہ کچھ تو ہم بغاوت کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے, لیکن کیا اثر ہوتا ہے؟ آپ کو ایک معمولی سی بھی حکومت ہو, معمولی سا بھی بادشاہ ہو, آپ کو سر جھکانا پڑے گا کہ ہم تمہاری ہر بات مانیں گے, ورنہ بغاوت شمار ہوگی. تو حق تعالیٰ کا ہم نے اگر یہ ارادہ کیا کہ ہم کچھ تو مانیں گے, نماز تو پڑھیں گے, روزے تو رکھیں گے, اور باقی شادیاں اپنی مرضی سے کریں گے, اور نظر ہم اپنی جیسے چاہیں گے استعمال کریں گے, پردہ اور بے پردہ یہ سب ہماری مرضی سے ہوگا, کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے, یہ بغاوت ہے. تم نافرمانی کا ارادہ کر رہے ہو, یہ توبہ نہیں. توبہ تو نام اس کا ہے کہ تم کاملاً فرما برداری کا ارادہ کرو. توبہ اس کو کہتے ہیں. خود سوچ لیجیے, توبہ کوئی شرط کرے وہ توبہ کہاں سے ہو سکتی ہے جب اس کے دل میں خود ہی نافرمانی کا ارادہ ہے. نافرمانی کا ارادہ دل میں بھرا ہوا ہے تو کس بات سے توبہ کرے گا؟ جھوٹ سے توبہ کر دی. اچھا, جھوٹ سے توبہ کی اور باقی چیزوں سے یہ توبہ تو نہیں کی. یہ کہاں کلام پاک میں سے جھوٹ سے توبہ کرو اور چوری سے توبہ کرو اور فلاں سے توبہ کرو, کسی ایک چیز سے توبہ کرو؟ کلام پاک میں ہے توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون. توبو الی اللہ, اللہ تعالیٰ رجوع کر لو, سارے گناہ چھوڑ دو, سارے گناہوں سے توبہ کرو. یہ تو کہیں بھی نہیں آیا کہ کچھ گناہوں سے توبہ کرو کچھ گناہوں سے نہ کرو, یہ تو کبھی بھی نہیں آیا. کیونکہ آپ خود سمجھ لیجئے کہ اگر آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ صاحب کچھ گناہ تو ہم چھوڑ دیں گے اور کچھ گناہ ہم کرتے رہیں گے, یہ تو بغاوت کا ارادہ ہے. ایک بادشاہ ہے اتنے بڑے, ان کے بارے میں آپ کا یہ ارادہ ہو رہا کہ ہم کچھ آپ کے احکام کی نافرمانی کریں گے, یہ توبہ نہیں. اچھی طرح سمجھ لیجیے اس بات کو. یہ کوئی بات بہت زیادہ یہ اس کے لیے قرآن و حدیث کی ضرورت بھی نہیں, یہ تو ایک معمولی سی ایک منطق اور عقل کی بات ہے. عقل کی بات ہے. کوئی شخص برداشت نہیں کرے گا کچھ باتوں کی نافرمانی کی جائے کچھ باتوں کو. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ کرنا اور حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا یہ مسلمان کا پہلا قدم ہے اور سالکوں کی راہ کا سرا ہے. تم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے چلے ہو, پہلا قدم یہ ہے کہ تمام گناہ چھوڑو, تمام گناہ چھوڑو. دیکھیے, ہم دعا مانگتے ہیں وہ استغفار کا وہ صیغہ جو ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معمولات یومیہ میں لکھا ہے اور حدیث شریف سے ہے, استغفر اللہ ربی من کل ذنبی اتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنبی آیا ہے. تو پھر کس لیے تم کہتے ہو کہ نماز تو ہم پڑھیں گے, نماز میں پڑھنے سے توبہ کر لی, روزہ بھی رکھ لیں گے, حج بھی کر لیں گے, لیکن عورتوں کو دیکھیں گے, نامحرموں کو دیکھیں گے اور شادی کے بعد وہی خرافات کریں گے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی ہیں, یہ سب توبہ نہیں. تو ایسا شخص جب چلے گا اس راہ پر جس کے لیے ہم آپ یہاں بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کر لیں, ہم اس لیے تو بیٹھے ہیں, آ کر کس لیے بیٹھے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں, مقصود کو تو صحیح کرنا, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. ایسے شخص کو جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے راستے پہ چلا اس کو سالک کہتے ہیں, سلوک طے کرنا. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا سلوک طے کرنا ہے. ایسے ہر شخص کو جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ارادہ کرے گا سالک ہے وہ. اس کا پہلا قدم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ توبہ ہے. پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ایک گناہ اور ہے, گناہ کی ایک قسم ہے جو کہ بہت سخت ہے, اس سے توبہ نصیب نہیں ہوتی. تو میں پہلی عرض کر وہ بدعت ہے. بدعت سے توبہ نصیب نہیں ہوتی. بدعت میں مبتلا ہو تو توبہ, جو بدعت کو تم اچھا سمجھ کے کرتے ہو, بدعت کو تو تم اللہ کے قرب کا ذریعہ, غیر قرب کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھ کے کرتے ہو. اس میں جناب ظاہری بدعت والے تو موجود ہی ہیں جو شب برات کا حلوہ وغیرہ کرتے ہیں, لیکن یہ جو باطنی بدعت والے ہیں کہ یہ بعض ایسی چیزوں کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں جس نے جس کا قرب میں کوئی دخل نہیں ہے, مثلاً کیفیات, مثلاً خواب, مثلاً کش, اور مثلاً کوئی ایسی زیارت جس کی حدود قرآن و حدیث میں کوئی اثر نہیں, ان کو ہم سمجھ لیں کہ ہم قرب کا ذریعہ. بالکل غلط. خود تم بدعت میں, وہی بدعت تو تم بھی کر رہے ہو, لیکن تم باطنی بدعت کر رہے ہو, وہ ظاہری بدعت کر رہے ہو. وہ شب برات کا حلوہ وغیرہ تو بدعت بدعت کہا گیا, اور بہت سے ایسے امور کو تو اس لیے کہا گیا کہ اذان کے بعد جیسے درود و سلام پڑھتے ہیں, یا نماز کے بعد معمول بنا لیا ہے, یا میلاد کی بات چیزیں ہیں, تو وہ تو اس لیے بدعت ہیں کہ اس کو وہ یہ سمجھ کے کرتے ہیں کہ اس سے اللہ کا قرب نصیب ہوگا. ہمیں یہی سمجھتے ہیں, یہی دعویٰ کرتے ہیں, یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا, لیکن قرآن و حدیث میں کہیں اس کی اصل نہیں ہے, اس لیے اس کو بدعت کہتے ہیں. یہ باطنی بدعت بھی تو بالکل ویسی جو ہم آپ مبتلا ہیں, کہ کیفیات ایک خاص قسم کی پیدا ہو جائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ قرب نصیب ہو گیا. تو بات تم بھی تو وہی کوشش میں لگے ہوئے, خاص قسم کی کیفیت سے کر رہے ہیں. یہ خواب نظر آ گیا سمجھے خواب سے قرب ہو گیا. ارے خواب سے بالکل قرب نہیں ہوتا, خواب تو غیر اختیاری. تم بھی تو غیر اختیاری چیزوں کو قرب کا ذریعہ سمجھے ہوئے ہو. اس بدعت سے توبہ کرنی چاہیے, تمام قسم کی بدعت سے توبہ کرنا ضروری ہے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے عائشہ, یہ جو حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, جب لوگوں نے تفریق کی دین کی اور گروہ در گروہ ہو گئے, اس سے اہل بدعت مراد ہیں, اس سے اہل بدعت مراد ہیں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر فرما رہے ہیں, فرما رہے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اس سے اہل بدعت مراد ہیں. سردار دو عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ہر گنہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے مگر اہل بدعت کی توبہ قبول نہیں. معمولی بات نہیں. میں ان سے بیزار ہوں اور وہ مجھ سے, یعنی عجیب بات ہے, بدعتی کو کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیزار ہے. کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کے دوسرے طریقے کو اپناتا ہے اور اس میں قرب الہی کو تلاش کرتا ہے, اس لیے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بیزاری, گویا ان سے بیزاری. ایسی شدید چیز ہے یہ بدعت. چنانچہ بدعتی کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی تعظیم کرنا جائز ہے, بدعتی شخص کی تعظیم بھی جائز ہے, اتنی شدید چیز ہے بدعت. اس لیے عرض کر دیا کہ جب توبہ کا بیان پڑھ رہے ہیں تو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ ظاہری بدعتیں ہوں یا باطنی بدعتیں ہوں, ہمیں چھوڑنا ہے. ایک حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے, انہوں نے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی بد نظری یعنی نامحرم کو دیکھنے کی عادت کا علاج کرانے کو لکھا. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لکھ دیتے تھے کہ بھائی آنکھ کے اوپر اختیار ہے, اس اختیار کو استعمال کرو اور نگاہ کو نیچی رکھو, دیکھو مت نامحرم کو, یہی علاج ہے اور اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے. جب تم اختیارن کسی نامحرم کو دیکھتے ہو تو آنکھ ہی چلاتے ہو, تو آنکھ کو اختیارن نیچی کرو, اور کوئی علاج نہیں ہے. اختیار والی چیز کا علاج تو اختیار سے ہوگا. تو خیر انہوں نے مشق شروع کی, اس کے بعد لکھا کہ حضرت اب بہت قابو ہو گیا ہے, بس کبھی کبھار کسی نامحرم کو دیکھ لیتا ہوں. حکیم الامت رحمۃ اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا, یہ تو وہ بات ہوئی کہ ہاں میں نے شراب سے توبہ کر لی ہے, ہاں کبھی کبھار کچھ شراب پی لیتا ہوں. اس کو توبہ کہیں گے؟ توبہ کہیں گے؟ اور حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں تم سب توبہ کرو, بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ, اور پھر وہ دعا ہے دیکھیے وضو کے بعد, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. پہلے آپ طہارت چاہتے ہیں, طہارت کی شرط سے توبہ کرو. اللہم اجعلنی من التوابین, چاہے تواب میں شامل ہوگے پھر نہیں طہارت ہوگی تم, اور وضو کے بعد سکھایا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے گناہ کے بعد توبہ کر لی وہ ایسا ہوگا جس نے گناہ ہی نہ ہوگی. بڑی بشارت ہے توبہ سمجھنے گناہ کے اوپر, پھر کتنی بڑی بشارت ہے کہ ایک شخص گناہ کرتا ہے اور آج اللہ سے رجوع کر رہا ہے, توبہ کر رہا ہے. توبہ کیوں کہتے ہیں کہ یا اللہ میں آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتا, یا اللہ جتنے بھی میں نے گناہ کیے, جو کچھ بھی کیے, جیسے بھی کیے, ظاہری کیے, باطنی کیے, سب آپ کے علم میں ہے, اور سب کا حاصل یہ ہے کہ آپ کی نافرمانی, اور تو کوئی چیز گناہ نہیں کراتی. گناہ تو اسی کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہو. یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں. اب اس کے بعد یہ رہ جاتا ہے کہ صاحب آپ کسی بزرگ سے رابطہ کیجئے اور پوچھئے کہ کیا گناہ ہے کیا نہیں ہے. اپنی عقل نہ لڑائیے, کیونکہ اپنی عقل سے ایک تو کبھی بھی آپ کو اپنے گناہ محسوس نہیں ہوں گے. وہی چیزیں جو صریح گناہ ہیں اور گناہ کبیرہ ہیں آپ سمجھیں گے ہم تو بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں. چنانچہ عجب جیسے ایک بہت بڑا گناہ ہے, اتنا دلی دل میں اپنی طرف کسی کامیابی کو منسوب کرنا, یہ اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ عذاب الہی کا ذریعہ ہے. لیکن قلب میں ہوتا ہے یہ گناہ, خیال سے ہوتا ہے, سوچ سے ہوتا ہے. لیکن آپ کو میں اندازہ دکھانے کے لیے صرف ایک مثال دے رہا ہوں کس قدر ہم مسلمان اس سے متفق ہو گئے ہیں کہ یہ گناہ کی چیز نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک عام چیز ہے. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرکٹ میچ ہوتا ہے پاکستان میں, اس کو ٹیلی ویژن پہ سب دیکھتے ہیں, اور اب اس کو انا للہ بہت سے علماء نے اس کو جائز بھی قرار دے دیا. انا للہ خیر, تو اس کے اندر کیا کرتے ہیں کہ صاحب ایک صاحب نے بال آئی کیچ پکڑ لیا, آؤٹ ہو گیا. اب اس کو اچھالے گا بال کو ایک مرتبہ, پھر دوسری مرتبہ, پھر لے کے دکھائے گا, پھر اترائے گا. یہ ٹیلی ویژن پہ اعلان اعلان ہو رہا ہے, سب تالیاں بجا رہے ہیں. تو اس شدید گناہ کو, اترانے کو آپ نے من حیث القوم تسلیم کیا ہوا ہے کہ ایک اچھی چیز, گناہ کو حلال سمجھتے ہو, حلال کے قابل تعریف سمجھتے ہو. چنانچہ ہمارے بچے جو ہیں ان کو ہم یہی تربیت دیتے ہیں, بیٹا اتراؤ, ماشاء اللہ بہت اچھا, کوئی کام کیا فوراً ایسی بات کی, اترانے کی اس کو تعریف کرتے ہیں. ہماری تربیت میں یہ داخل ہو چکا ہے. اور جو عقل مند ماں باپ ہیں وہ اپنے بچوں کے ہمیشہ عیبوں پہ نظر رکھتے ہیں, اور اس کے عیبوں پہ تربیت کر, اس کے دماغ میں بھی بس پتا نہیں آتا کہ میرے اندر کوئی چیز ایسی ہے جو تعریف کے قابل ہو. تو ہم تو عجب کی تربیت دیتے رہتے ہیں بچوں کو. بہرحال بشارت یہ ہے کہ جیسے بھی گناہ ہوئے ہوں, جیسے بھی گناہ ہم نے کیے ہوں, چاہے کسی کو بتانے کے بھی قابل نہ ہوں, ظاہر ہے انسان کے گناہ تو ایسے ہی ہیں, کسی کو بتانے کے قابل نہیں ہیں. کچھ تنہائی کے گناہ ہیں, کچھ سب کے سامنے کے گناہ ہیں. یا اللہ جیسے بھی گناہ ہے تو آپ کی نافرمانی, بس میں اسی آپ کی نافرمانی سے توبہ کرتا ہوں. توبہ تو نافرمانی سے ہے, کسی ایک گناہ سے تو توبہ نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کے تم فرما بردار بننا چاہتے ہو, یہی توبہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ابھی تک بننا نہیں چاہتے, تم چاہتے ہو کہ ہم اپنی نافرمانی کو جاری رکھیں فلا فلا امور میں. یہ کون سی توبہ ہے؟ اس کو کون سا حدیث یہ قرآن توبہ کہہ سکتا ہے؟ پھر تم کو تو اصلاح کا سرا نہیں ملا, تم کیا سلوک کہتے پھرتے ہو؟ تم کو اصلاح کا سرا نہیں ملا, تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنے کو مومن کہتے ہو. توبوا الی اللہ جمیعاً ایھا المؤمنون, تم سب مسلمانوں کو یہ بشارت عظمیٰ مسلمانوں کو دلوائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے, کہ گناہ کے بعد توبہ کر, توبہ سے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں التائب من الذنب کمل لا ذنب له. بشارت عظمیٰ ہے مسلمانوں کے لیے. ارے تم نے گناہ کر لیا, ٹھیک, آج تم توبہ کر لو. توبہ سچی کر لی تم نے, تم تو ایسے ہو گئے جیسے تم نے گناہ کیا ہی نہ ہو. آج اتنی بڑی بشارت دی ہے. حق تعالیٰ کو بندے کی توبہ سے جتنی خوشی ہوتی ہے, اس کا اندازہ اس سے کرو کہ اگر کوئی مثلا کوئی شخص کسی بے آب ہو گیا اور دہشت ناک جنگل میں پہنچ جائے, اور اس کی سواری میں اس کے سامان اور کھانے پینے کے جو اس پر رکھا ہوا تھا گم ہو جائے, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ مثال دی, یہ بھی ایک بشارت ہے. اور وہ اس کو ڈھونڈتا تھک جائے, اور آخر اس وجہ سے کہ سواری کے بغیر نہ وہ جنگل سے باہر نکل سکتا ہے, اور نہ کھانے پینے کے بغیر فاقے کی موت سے جان بچا سکتا ہے, وہ زندگی سے مایوس ہو کہ نہ پیدل چلنے کی طاقت ہے اور نہ وہاں آب و دانہ میسر آنے کی امید ہے, جنگل ہے تیرا. اس لیے مایوس ہو کر کبھی درخت کے نیچے آ لیتے اور اپنے ہاتھ پر سر رکھ کر اس فکر میں ڈوبا ہوا سو جائے کہ اب موت آنے والی ہے, پھر دفتن اس کی آنکھ کھلے اور وہ دیکھے کہ اس کی کھوئی ہوئی سواری اس کے پاس کھڑی ہے. اور کھانے پینے کا سامان جو اس پر لدا ہوا تھا وہ بے عین ہی موجود ہے. تو اس کی ایسی حالت میں اپنی زندگی سے نومید ہونے کے بعد سرمایہ حیات ہاتھ لگنے کی وجہ سے جتنی خوشی دفتن حاصل ہوگی اس سے زیادہ خوشی حق تعالیٰ کو اس وقت ہوتی ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اپنے گناہ سے توبہ کرے. اندازہ کرے سردار دو عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوں خوش ہوتے ہیں. اور اس شخص کا یہ حال ہوتا تھا خوشی سے کہ وہ اس خوشی میں جب اس کا اونٹ مل گیا اپنے تمام سامان کے ساتھ خوشی کے مارے اس سے ہوش ہی آواز درست نہیں دے, جان ہی دوبارہ مل گئی, کہتا ہے کہ یا اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں, الٹا بول رہا ہے خوشی کے مارے. اس ایسی خوشی ایسے میں تو سب معاف ہے, بھول سے بھی معاف ہے, ایسی باتیں معاف ہے. تو خوشی مجھے سمجھا ایسی خوشی, ایسی خوشی اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے ہوتی ہے جو بندہ توبہ کرتا ہے. لیکن توبہ یہ ہے کہ اللہ میں آپ کی فرما برداری کا ارادہ کرتا ہوں اور آپ کی نافرمانی کو چھوڑتا ہوں. یہ کیا آدھا تیسر آدھا بچے, آدھا تیسر آدھا بچے, کون سی چیز مانے ہے تمہیں گناہ سے روکنے والے. ہاں تمہیں ایک ایسے شخص کی ضرورت پڑے گی جو تمہیں کھائیوں سے بچا کے لے جائے. کھائیوں سے کھائیا ضرور ہے, اب آپ گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں بیوی نہیں چھوڑنے دیتی, بہت ہی زیادہ مشکل بات ہے اور کہیں الٹا بھی ہے اس کا, کہیں الٹا بھی ہے. بہت جگہ پہ یہ ہے کہ بیوی کہتی کہ واہ ہم تمہیں اسلامی لباس نہیں پہننے دیں گے, ہم تو ٹیلی ویژن رکھیں گے گھر میں, مجھ کو رکھتے ہو رکھو بولے چلے جاؤ. اس لیے ایسی عورتیں اپنے ایمان کا جائزہ لیں اور ڈریں اللہ سے کہ کہیں ایمان گیا تو نکاح بھی گیا, ایمان گیا تو نکاح گیا, کیا بک بک لگا رکھتی ہے. ایک تو شوہر تمہارا دین پہ چلنا چاہتا تم اس کو روکتی ہو, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہتا. بہرحال یہ کھائیاں ہیں, جب ایسا موقع پیش آئے اور تم نے خودرائی سے اگر فیصلہ کیا تم کھڈ میں جا کے گرو گے, کوئی نکالنے والا نہ ہوگا. کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑ کے پوچھو کہ حضرت یہ مسئلہ ہے کیا کروں, وہ بتائے گا تمہیں راستہ, وہ تمہیں راستہ بتائے گا, وہ تمہیں اس کھڈ اور کھائی سے نکال کر لے جائے گا, بشرط ہے کہ تم کو پورا اعتماد ہو اور اپنی رائے کو بالکل ختم کرو. لیکن صاحب سب کچھ اس کے لیے جو گناہ چھوڑنا چاہتا ہے, جو گناہ چھوڑنا ہی نہیں چاہتا اندر سے, اس نے طے کیا ہوا ہے کہ فلاں فلاں گناہ تو ہم کریں گے ہی لیکن کسی بزرگ سے تعلق بھی رکھیں گے, کیونکہ ان بزرگ سے تعلق رکھنے میں کچھ دعا مل جاتی ہے اور کچھ فلاں بلائیں دور ہو جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ, اس طرح کے عقائد لے کے لوگ بزرگوں کے ساتھ جڑے ہو جاتے ہیں. ارے بزرگوں کے ساتھ تو اس لیے جڑو کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے, اس کے لیے تو توبہ شرط اول ہے, اس کے لیے تو توبہ شرط اول ہے. کیا خرافات پھیلا رکھتی ہیں, کہتے چکنے سے اوپر پیجامہ ہم نہیں کر سکتے, فجروں سے تعلق رکھتے ہو پھر وہی خرافات لگا رکھتے ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں جو آفسوں میں جاتے ہیں ان کے پیجامے اور پتلونیں ٹکنے سے اوپر ہوتی ہے, کیا ان کی ملازمت پہ کوئی فرق پڑ گیا؟ ایک بھی تو بتا دیجیے. اس لیے رکھے بہت سے گناہ ہیں جس میں ہم مبتلا ہیں, میں دوسروں کو نہیں کہہ رہا ہوں, ان صوفی حضرات کو جو مرید بھی ہیں شیخ بھی ہیں اور سچی توبہ نہیں کرنا چاہیے. کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں شرعی پردہ نہیں ہے اس لیے ہماری بیوی اور بیٹی نامحرم رشتے داروں کے سامنے آتی ہے. ایسا گندا طریقہ پاکستان ہندوستان میں رائج ہو چکا ہے کہ جناب جہاں کوئی مہمان آئیں گے عورتیں اور مرد ایک ہی کمرے میں ڈرائنگ روم میں ایک ہی ڈرائنگ روم میں سب بیٹھ جائیں گے کھلے منہ اور بات چیت شروع کر دیں گے. نہ میاں کو غیرت, نہ باپ کو غیرت, نہ بھائی کو غیرت, صاحب سب کچھ چھوڑیے, غیرت کہاں چلی گئی؟ کیسے تم کو گوارا ہوتا ہے کہ ہماری بیوی کو کوئی نامحرم دیکھے؟ غیرت من شخص کے تو خون کون اٹھتا ہے اس بات کے اوپر کہ ایک جھلک بھی کوئی میری بیوی کی دیکھ لے؟ تمہارے خون کی غیرت کو کیا ہو گیا کہ تمہاری بیویوں کو نامحرم دیکھتے پھرتے ہو, تمہارے کو غیرت نہیں آتی؟ کیا ہو گیا اور ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ایسے لوگوں سے بھی ہم تعلقات ویسی ہنسی خوشی کے رکھے ہوئے ہیں جو اس طرح کا چلن رکھے ہوئے ہیں؟ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر بہت سخت الفاظ استعمال کیے. یہ کیا طریقہ تو انہوں نے اختیار کر رکھا ہے؟ ایسے سب گناہ میں مبتلا اور تم پھر ان کے ساتھ ہنستے بولتے ایسے ہو جیسے کوئی بات ہی نہ ہو. کہ کچھ تو ان کو تنبیہ کرو, یہ جو تمہارے قریب رشتے دار ہیں ان کے اوپر امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر تو فرض و واجب کے درجے میں ہے, لیکن طریقہ اچھا استعمال کرو, یہ بھی بزرگوں سے پوچھو. لیکن گناہ کو تو گناہ سمجھو, کیسی بے حیائی اور بے غیرتی پھیلتی چلی جا رہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیور تو موت ہے, دیور سے سب سے شدید پر ہے، جتنا قریبی رشتے دار ہوگا اتنا زیادہ شدید پردے کی ضرورت ہے. اور لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ مان گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی قول مبارک کا مذاق اڑ گیا، ایمان کرا چاہے آپ نام کے مسلمان رہے. توبہ کے معنی رجوع کرنے اور دور سے قریب کی جانب لوٹ آنے کی، مگر اس کے لیے بھی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا. ابتدا تو یہ ہے کہ قلب پر نور معرفت کی شعائیں پھیل جائیں، نور معرفت کی شعائیں پھیل جائیں. وہ معرفت کیا ہے؟ کہ دل کو اس مضمون کی پوری پوری آگاہی حاصل ہو جائے. کس چیز کی؟ کہ گناہ زہر قاتل ہے، قاتل زہر ہے. یہ سمجھتے ہو؟ قاتل زہر ہے. اگر تم یہ سمجھو کہ گناہ قاتل زہر ہے تو مجال ہو سکتی تم اس کے ہاتھ بھی بڑھاؤ. تم زہر سے کیسے بھاگتے ہو؟ پھر تم کیسے ٹیلی ویژن کے اوپر تصاویر اور انٹرنیٹ کے اوپر تصاویر اور اخبار کے اندر فضولیات تصاویر اور نامحرموں سے باتیں کرنا اور اس طرح کی خرافات، تم نے کس طرح کی اس کو اپنا وتیرہ بنا رکھا ہے؟ موسیقی سنتے ہو، موسیقی کا گناہ نہیں، لیکن اگر تم اس کو زہر سمجھتے تو، زہر سمجھتے تو افسوس مسلمان اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو زہر کا بھی درجہ نہ دے. تو فرمایا کہ یہ ابتدا ہے، یہ ابتدائے عشق ہے. روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ارے یہ توبہ کی ابتدا ہے کہ تم اس کو زہر سمجھو، کہ گناہ زہر قاتل اور تباہ کر دینے والی شے ہے. اور پھر خوف اور ندامت پیدا ہو کر گناہ کی تلافی کرنے کی سچی اور خالص رغبت اتنی پیدا ہو جائے کہ جس جس گناہ میں مبتلا تھا اس کو فوراً چھوڑ. اور یہ ندامت کا لکھا ہے، ہمارے بزرگوں کی برکت سے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ خوف اور ندامت دونوں چیزیں جو یہاں مطلوب ہیں یہ طبعی نہیں ہے. اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، کیونکہ طبعی ہمارے اختیار میں نہیں، طبعی تو اختیار میں نہیں. یہ ندامت عقلی مراد ہے کہ عقل سے ایسا سمجھنا کہ میں نے واقعی غلط کی، عقل سے، طبیعت سے نہیں. ٹیلی ویژن کے اوپر ایک مزدار پروگرام آ رہا ہے، دل ادھر جا رہا ہے، یہ طبعی ہے. اس سے گناہ نہیں، اس سے گناہ نہیں ہے کہ ٹیلی ویژن پہ کرکٹ میچ آ رہا ہے اور اتنا اہم میچ ہے پاکستان اور ہندوستان کا تو ہم دیکھیں، یہ تو ایک طبعی کشش ہے. لیکن ندامت قلبی یہ ہے کہ لا حول ولا قوت، میں اپنی آخرت کو خراب کروں گا، یہ عقل کہتے ہیں. یہ مطلوب ہے. جہاں جہاں ندامت اور خوف شریعت نے مطالبہ کیا ہے، اسی طرح سے محبت الہی جہاں جہاں شریعت نے مطالبہ کیا ہے، سب عقلی ہے، سب عقلی ہے، سب اختیاری ہے، سب پست اختیار والی چیز ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ تم سے کسی غیر اختیاری چیز کا مطالبہ کر دے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. چنانچہ ایسے تمام لوگ جو کیفیات کی تعلیم کرتے ہیں وہ خود ظلمت میں ہیں، گمراہی میں ہیں. عقلی محبت ہونی چاہیے اور عقلی خوف ہونا چاہیے اور عقلی ندامت ہونی چاہیے. اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے اور پرہیز کرنے کا مسمم قصد کر لیں، مسمم. لیکن اس کے لیے ضرورت ہوگی کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑنے کے لیے، ورنہ تم کو نظر ہی نہیں آئے گا کہ گناہ کیا ہے. تم حرام حرام چیزوں کو حلال سمجھتے رہو گے، اور اگر تم کو نظر آئے گا تم اس سے بچ نہیں پاؤ گے. اگر بچ پانے کی تدبیر ہوگی تم کسی اور چیز گناہ کر لو گے. جیسے اناڑی میکینک کو گاڑی دے دو، ایک چیز ٹھیک کرتا ہے، دو چیزیں خراب کرتا ہے. آپ کو تجربہ ہوا آپ کو؟ بالکل اسی طرح سے تم بھی کرو گے اپنے گناہوں کے ساتھ. ایک گناہ کو چھوڑو گے، تین گناہ اور کرو گے ساتھ ساتھ. چنانچہ ایسے لوگ آپ دیکھیے گا، اگر آپ کو مشاہدہ ہو دیکھ لیجیے گا، ہاں جی آج سے تو ہم فلاں گناہ چھوڑ دیں گے. دس لوگوں کو تکلیف پہنچا دی، کسی کا دل توڑ دیا، کسی کو کچھ کر دیا، کسی کا حقوق ضائع کر دیا. یہ کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑنا ضروری ہے. اس کے ساتھ ہی جہاں تک ہو سکے گزشتہ تقصیر و کوتاہی کا تدارک کرے. کسی کا مال اس کا ہے واپس کرے، کوئی اور حقوق رہ گئے ہیں اس کو واپس کرے. غیبت ہو گئی ہے جا کے اس سے معافی مانگے. یاد رکھیے غیبت بہت شدید گناہ ہے، اور یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک کہ جس کی آپ نے غیبت کی ہے اس سے جا کر آپ معافی نہ مانگیں. اور غیبت کی تعریف یہ ہے، کوئی بھی ایسی بات کہنا کسی شخص کے بارے میں جو اس کے سامنے کہی جاتی تو اس کو بری لگتی. یہ غیبت چاہے اس کے جانور کو کہا جائے، چاہے اس کے گھر کو کہا جائے، چاہے اس کے بچوں کو کہا جائے، چاہے اس کے کپڑوں کو کہا جائے، چاہے کسی چیز کو کہا جائے. غیبت یہ تو کہنے کا ہے، سننا بھی حرام ہے. اور دل سے سوچنا یہ اشد ہے غیبت. غیبت کی اشد ترین شکل یہ ہے کہ بجائے بولنے کے دل ہی دل میں سوچا جائے. نقصان تو اسی کا ہے جو سوچتا ہے. جب ماضی اور مستقبل اور حال تینوں زمانوں کے متعلق ماضی پہ ندامت اور اس کا صدار ہو اور مستقبل میں گناہ نہیں کرے اور حال میں اللہ سے رجوع. ہمارے حضرت نے واقعہ بیان فرمایا کہ کچھ لوگ تھے حضرت نواب عشرت علی خان کا چچا, وہ چوری کیا کرتے, پرانا زمانہ تھا, رات کو اندھیرے میں یہ چور لوگ کسی مکان میں گھستے اور پیسے ویسے نکال کے لے جاتے, پھر کہیں چھپا دیتے, پھر بعد میں اسے نکال کے کھاتے. اب یہ انہوں نے کیا ہوا تھا طریقہ میں اور خوب مزے میں کھا پی رہے تھے, تو ایک ہفتہ گزر گیا کھاتے پیتے چوری کرتے. وہ ایک گرو تھا اور بہت سے اس کے چہرے تھے جب چوری جا کے کرتے تھے. تو یہ جب بڑھاپا آ گیا گرو صاحب کا, تو ایک دن اس نے جمع کیا, کہنے بھائی یہ مجھ سے اب چھتوں کے اوپر پھلانگنا اور وہاں سے پھر کودنا اور پھر اس کو لے کے خزانے کو بھاگنا اور اس کے بعد دفن کرنا اور کلہاڑی چلانا, بھائی مجھ سے اب نہیں ہوتا, میری ہستی ختم ہو چکی ہے, گھٹنے ختم, فلاں ختم, مجھ سے ہوتا نہیں اتنا بھاگ دوڑ, اب مجھے تو معاف کرو, میں تو اب یہ کام نہیں. تو چیلے تھے سچے, آج کل کے مریدوں کی طرح کے نہیں تھے, چلیں گے حضور اگر آپ کے ساتھ ہم نے کام سیکھا ہے اور آپ کے ساتھ زندگی گزری ہے, آپ میرے گرو ہیں, آپ چھوڑیں گے تو ہم بھی چھوڑیں گے. پھر کہا کہ ٹھیک ہے, لیکن پھر کھائیں گے کہاں سے, یہ تو کھانا پینا سب اسی سے چل رہا ہے, یا پھر کھائے کیا, پاگے ہوں گے پھر. تو کہا پھر کیا کریں, سب بیٹھے سر جوڑ کے. تو ایک بہت تیز چیلا تھا, حضور سرگیر کرتا ہوں, آپ شیخ بن جائیے, ہاں آپ کے مرید بن جاتے ہیں, اور ایک جگہ پہ ہم بنا لیں گے آپ کی جگہ, پھر مشہور کر دیں گے کہ بہت بڑے شیخ بیٹھے ہوئے ہیں, چنانچہ لوگ آئیں گے اور نذرانے دیں گے, وہ اس سے بھی زیادہ اچھا گزارا ہونے لگ جائے. کہ ہاں بھائی یہ تصویر تو بڑی اچھی ہے, وہاں بھی بہت مال ہے. چنانچہ انہوں نے ایسی کیا, ایک کٹیا لگائی کہیں جنگل میں اور یہ سارے چہرے نکل گئے سارے دیہاتوں میں قریب قریب. ارے صاحب ایسے ہیں, چھو ہے تو چھو کر دیا تو بیماری چلی جاتی ہے, یہ کچھ پڑھنے کو بتا دیتے ہیں تو جناب وہ روزگار مل جاتا ہے, کچھ اور کر دیتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے, مقدمات وغیرہ سب میں کامیابی ہو جاتی ہے, کھوئی ہوئی چیز گم ہو جائے مل جاتی ہے وغیرہ وغیرہ, بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. جناب لوگوں نے سنا تو ایک کر کے آنا شروع کیا. اب کسی کو وہ کچھ بتا دیں, کسی کو کچھ بتا دیں, یہ پڑھ لو, کسی کو کچھ بتا دیں, اپنا معلومات جو بھی تھی ان کی شیخ شیخ اور پیر کی اور پیر بن بیٹھے. اب یہاں تھوڑے دنوں میں بدا ہوا ہوا ہے کہ کسی کو کچھ کہا اس کا کام بن گیا, کسی کو کچھ کہا اس کی بیماری چلی گئی. تو ہوتا ہے بعض بیماریاں خود سے بھی چلی جاتی ہیں. چنانچہ بڑی مقبولیت حاصل ہوئی, عورتیں بھی آنے لگے, اب تو مزے ہی آ گئے, وہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں جوان جوان, ٹاٹ بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ, پیسے بھی آ رہے ہیں, ابھی پیر جی خوب اپنا مزے کر رہے ہیں اور چہرے بھی مزے کر رہے ہیں. اب مشہورت بہت ہوئی کہ یہ تو بہت بڑے اللہ والے ہیں اور ان کا بڑا کام ایسا ہے. تو اتفاق سے ایک بزرگ سچے اللہ والے تھے, شریعت کے پابند, سنت کے پابند, اللہ سے تعلق رکھنے والے, وہ کہیں گاؤں کے ان کے پاس سے گزرے تو کسی نے کہا کہ آپ ان سے نہیں ملے, فلاں شاہ صاحب تو بہت بڑے بزرگ ہیں. کہ ہاں بھائی ہم بھی چلتے ہیں. یہ جو تھے یہ صاحب کشف بات ہوتے ہیں, اہل اللہ میں سے کسی کو کشف بھی نصیب ہوتا ہے. جو سچا اہل اللہ ہوتا ہے وہ اگر کشف صحیح ہوتا ہے اس کو تو وہ ایک مقام ہے, وہ اپنی جگہ پہ ایک مقام. تو جناب وہ گئے ان کے ہاں ملنے کے لیے, کتنے بڑے بزرگ ہیں. تو وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے بیٹھے ہوئے شاہ صاحب, انہوں نے سر جھکا لیا اور مراقبے میں چلے گئے کہ ان کا مقام معلوم کریں کہ ہیں کس مقام کے بزرگ. تو اب ان کو تمام اولیاء اللہ نظر آ رہے ہیں, فلاں یہاں پہ ہیں, فلاں یہاں پہ ہیں, فلاں یہاں پہ ہیں. اب مقامات اولیاء کے ہوتے ہیں. نہیں یہ نظر نہیں ہے. کہا کہ حضور آپ کا مقام کیا ہے, کیونکہ آپ کا مقام اتنا اونچا ہے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا. آپ اس کے تو پیر سے زمین نکل گئی, اس سے سمجھ گیا کہ یہ کوئی سچا آ گیا ہے اور اب میرا بھانڈا پھوٹنے والا ہے. اب جناب اس وقت وہ ندامت سے پانی پانی ہو گیا, یاد آئیے میری بڑی رسوائی ہو جائے گی, بڑی ذلت ہو جائے گی, یہ تو میں نے کاروبار کیا ہوا ہے, میں تو چور ہوں, میں تو ڈاکو ہوں, اور میں نے یہ دھندہ کیا ہوا ہے. اب یہ اس وقت یا اللہ آپ ہی مجھے بچا سکتے ہیں ذلت و رسوائی سے, میں توبہ کرتا ہوں, میں دل سے توبہ کرتا ہوں, جتنا مال لوگوں کا حرام کیا سب واپس کروں گا, توبہ. اب ہمارے حضرت نواز صاحب کہہ رہے ہیں کہ توبہ کتنی جلدی قبول ہوتی ہے. اب اس کے بعد اتنی دیر میں وہ چپ, اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں پوچھ کر, انہوں نے پھر جو سر جھکایا, سب بہت عالی مقام, اولیاء کے مقامات میں ایک عالی مقام ان کو ملا, اتنی جلدی ابھی توبہ کی ہے اور مقامات اولیاء میں پہنچ چکے, توبہ کا اثر اتنی جلدی ہوتا ہے. کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو توبہ کرے, التائب من الذنب کمن لا ذنب له, تو جو من لا ذنب له, جس کا گناہ ہی نہیں, اس کا مقام کیا پوچھتے ہیں آپ, اس کا مقام کیا پوچھتے ہیں. تو اتنا سریع الاثر ہے, تو توبہ کرو تو صحیح, کبھی ٹوٹ جائے گی پھر توبہ کر لے گا, جب اتنا جلدی ترقی ہوتی پھر ڈر کا آئے گا, جب ٹوٹے گی ٹوٹے گی دیکھی جائے گی. کسی بزرگ کا ہاتھ پکڑو, وہ بتائے گا توبہ ٹوٹنے کے اوپر کیا کرو, توبہ ٹوٹنے کے اوپر پھر توبہ کرنے سے اس مقام سے تم اور آگے چلے جاتے ہو, اللہ تعالیٰ کا قرب اس سے زیادہ اچھی ہو جاتا ہے جتنا تم پہلے سے. چنانچہ اس بات کو کی حقیقت جس ایک بعض اہل اللہ میں منکشف ہو گئی, تو بعض اہل اللہ یہاں تک چلے گئے کہ انہوں نے قصدن گناہ کیا کہ اس گناہ کے بعد میں توبہ کروں گا تو اللہ کے اور قریب ہوں, ایسی ان کو حوث تھی اس کی کہ ہم اللہ میں غلطی تھی اجتہادی, لیکن یہاں تک پہنچ گئے تھے. اب وہ حقیقت بتا رہا ہوں, حقیقت تو یہی ہے کہ جب گناہ کے بعد توبہ ہوگا آپ کا مقام بلند ہو جائے, لیکن توبہ سچی ہو, توبہ سب گناہوں سے, یہ شرط ہے. فرمایا توبہ ہر شخص واجب ہے. اب ہر مومن پر اس کا واجب اور ضروری ہونا تو ظاہر ہے. رہا تمام بنی آدم اور ہر فرد بشر پر توبہ کا وجوب, اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی میں چار قسم کی صفات ہوتی ہیں, ایک حرص و شہوت اور فسق و فجور, سرشت میں داخل ہے. یہ کبھی نہ کہنا ہمارے اندر حرص نہیں ہے, شہوت نہیں ہے, شہوت نہیں تو یہ دنیا کا کاروبار اتنا کیوں چل رہا ہے, اور فسق و فجور نہیں ہماری طبیعت میں, وجوب گھسا ہوا ہے. یہ ہمارے حضرت حاجی افضل صاحب بزرگ تھے, انتقال مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلفاء میں, ہمارے حضرت کے بہت خاص دوستوں میں, مطلب حرم شریف میں ملے, کیونکہ حضرت سے تعلق تھا میرا حضرت ڈاکٹر رضی اللہ صاحب سے, تو جب ملے تو مجھ کو ان کے تعلق کرے تھے, مجھ کو بہت زیادہ میرے پر توجہ بھی کی, اور مجھ کو میں نے پوچھا کہ حضرت کوئی نصیحت فرما دیجیے. اب اس لیے کہہ دیا کہ من جانب اللہ کو ان کے دل میں ایسی بات آ جائے جو میرے لیے کام کی, چنانچہ جناب کمال کی بات کی. دو باتیں, دو نصیحتیں فرمائیں. ایک تو فرمایا کہ انسان گناہ میں گناہ ہوا ہے, یہ کبھی دھوکے میں نہ آنا, یہ کبھی نہ سمجھنا کہ ہم گناہ میں گناہ, گن در گن ہے. اور دوسرے کام اخلاص, اس زمانے میں حضرت سے اخلاص ہی کے اوپر خط و کتابت ہوتی ہے. اخلاص یعنی کسی بھی نیت میں آمیزش غیر اللہ کی نہ ہو, اس کو اخلاص کہتے ہیں. کسی کام آپ نے نیت کی, کوئی سی نیت کی, اس میں آمیزش غیر اللہ کی, آمیزش غیر اللہ. عمرے کی نیت کی, سیر سپاٹا بھی ہو جائے گا, ہوا بدل جائے گی, صحت اچھی ہو جائے گی, وغیرہ وغیرہ, یہ نیتیں, یہ اخلاص کی صفت. دوسری صفت ہے غصہ اور حسد اور بغض و عداوت, اور تیسری صفت ہے مکر و فریب اور دھوکہ اور مکاری. جو انسان اپنے اندر نظر ڈالے گا, اپنے نفس کو تھوڑا بہت جانتا ہوگا, اپنے نفس کو پہچانو گے تو اللہ کو پہچانو گے, تو وہ جانے گا کہ میرا نفس کتنا مکار ہے. اب کہاں سے ایک صاحب سے بات ہو گئی, نہیں جی میں تو ایسا نہیں ہوں, میں اور ایسا مکار ہو سکتا ہوں, آپ خود سوچیے. ارے تو سب سے مکار ہے, کمبخت تو کیا اپنی پاکی کا دعویٰ کر رہا ہے, میں اور ایسا مکار ہوں گا, مکار تو تو ہے, تو خود جانتا ہے کہ تو مکار ہے, کیسا اس کے اوپر تو لیبا پوتی کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تیرے اندر یہ شیطانی اخلاق رکھے ہوئے ہیں, فالحمھا فجورھا, ہم نے تو فجور ڈالا ہوا ہے, تو کہتا ہمارے اندر نہیں ہے. ارے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ لان کے ہے, تو کہتا نہیں ہے. ارے ہر وقت دھوکہ دیتا رہتا ہے تو, اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے, بیوی کو دیتا ہے, بچوں کو دیتا ہے, ہر چیز کو دھوکہ دیتا ہے, چاروں طرف سے تیرے دھوکے کا بازار گرم ہے, اور تجھ کو خود نظر نہیں آتا. اور چوتھے کبر و نخوت, تعلی اور افتخار, ہر شخص چاہتا میں بڑا ہو جاؤں, میں اونچا ہو جاؤں, فلاں ایسا صوفہ آیا تو ہمارے گھر بھی ایسا صوفہ, فلاں جگہ ایسے پردے تو ہمارے گھر بھی ایسے پردے ہوں, وغیرہ وغیرہ. اس کی ایک دو سو شکلیں ہیں نہیں, بیسوں شکلیں. نیچے رہ کے, نیچے ہو کے تو رہنا ہی نہیں جانتے, نچلا بیٹھنے ہی نہیں جانتے, اونچے ہی رہیں, نیچے کہاں سے ہوں گے. ہمارا گھر سب سے عالی شان ہو, ہمارے کپڑے سب سے اچھے ہوں, کیا ہے نہیں ہے, یہ ہے. اور یہ جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہونی چاہیے, یہ انسان کی صفت تو نہیں ہونی چاہیے, لیکن یہ خصلت ہے انسانوں میں, اور اپنے اپنے موقع کے اوپر اس کا ظہور ہوتا ہے. عقل جو ہے بس وہ ایک رہنمائی کرنے والی چیز ہے. چنانچہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں چونکہ بنی آدم کی فطرت ہی اس جنگ و کارزار کو مقتضی ہے. یہ چاروں صفتیں ابھرے اور عقل اس سے لڑے, عقل اس سے لڑے. یہ تو تیری کام عقل کے خلاف ہے, کیونکہ اس سے اللہ میں ناراض ہوتی. عقل تو یہی کہے گی, عقل کہے گی تو فریب کرتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس فریب کو پسند نہیں کرتا. تو اپنے آپ کو بلند کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں, تو اپنے کو نیچا کر, کم کر. تو بلند کرنا چاہتا ہے, تو کہتا ہے ہماری گاڑی ایسی اچھی ہو, ہمارا گھر ایسا اچھا ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اپنے کو کم کر. من تواضع للہ رفع اللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, گویا اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچا رہے ہیں کہ جو اپنے آپ کو گرائے گا ہم تو اس کو بلند کریں گے, نہ کہ اس کو بلند کریں گے جو اپنے آپ کو بلند کرے گا. شعر ہے, بلند کر کے خود ہی کو اپنی, کبھی کسی کو بقا نہ ہوگی. فنا جو خود کو کرے گا خود سے, بسے کسی کو فنا نہ ہوگی. فنا کرو اپنے آپ کو, یہاں خودی کی نفی کر دی گئی. بلند کر کے خودی کو اپنی, کبھی کسی کو بقا نہ ہوگی. فنا جو خود کو کرے گا خود سے, بسے کسی کو فنا نہ ہوگی. اس لیے ہر شخص کے لیے کپیس آنا لازمی. اللہ تعالیٰ نے عقل کافر کو بھی دی, صرف مسلمان کو ہی نہیں دی. چنانچہ یہ فرما رہے ہیں کہ جیسے مسلمانوں کو یہ ہوتا ہے کہ یہ تقاضے گناہ کے اٹھتے ہیں اور عقل کہتی ہے نہ کر, اور اب یہ جنگ جاری ہے, اگر اس کے خلاف کرتا ہے مجاہدہ کہلاتا ہے. مجاہدے سے ہدایت کے رستے روشن ہو جاتے ہیں, مجاہدے سے. قرآن میں ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, اور مجاہدہ کہتے ہیں نفس کے خلاف کرنے کو, اور نفس کے خلاف میں کبھی کیفیات نہیں ہو سکتے, یاد رکھو, ناممکن. پتہ یہ چلا کہ جو بھی عبادت اور اطاعت اور بندگی ہم مجاہدے کے ساتھ کرتے ہیں اسی میں ہدایت ہے, اسی سے ہدایت کا نور روشن ہوتا ہے. یہ کیفیات والی میں کہاں سے ہدایت ملے گی؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیفیات سنی آتے, کبھی ہوتی تھی, کبھی بھی نہیں ہوتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور جہاد میں ہیں اور کٹ رہے ہیں اور پٹ رہے ہیں اور زخم مالود ہو رہے ہیں اور بھوکے ہیں اور دھوپ میں ہیں, کیسی کیفیت پیدا ہوگی؟ یہ کیفیت ہو سکتی, ایئر کنڈیشن کمرے میں بالائی کھائی, گلاب جامن کھائے, پھر جناب کیفیات پیدا ہوئی. پھر کیفیات تو اس وقت پیدا ہوتی ہے, بیٹھے ہوئے ہیں یکسوئی کے ساتھ, علم اللہ, تو کیفیت کیوں نہیں پیدا ہوگی؟ تو کیفیت پیدا ہوگی. اس لیے ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جتنی بھی چیزیں لذیذ و لطیف ہیں ان کو کھاؤ گے تو یقیناً اس کا انجام ناپاکی اور فرمایا پریدی, گندگی ہوتا, پخانہ بن جاتا. یہ تو ظاہری لذتوں کا, اور فرمایا بالکل یہی حال باطنی لذتوں کا بھی, کہ ان کا مگر انجام روحانی نجاست ہے. فرمایا حضرت کے الفاظ ہے کہ یہ جو لذت آتی ہے تم کو روحانی لذت, اس کا انجام روحانی نجاست ہے. کیا ہے؟ فرمایا کہ آپ ذکر کر رہے ہیں لذت آئی, یہ روحانی لذت آپ سمجھ جائیں, انجام عجب ہو گیا آپ کو, پیدا یہ روحانی نجاست لگ گئی, خود بجا پیدا ہو گیا آپ. جب کیفیت پیدا ہوگی تب یہ ہوگا. تمہارے حضرت ٹیپ رکھی ہوئی, یہ ہے کیفیت کے پیچھے پڑتے ہو. قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ, کیا کیفیت؟ تمہارا دل نہیں چاہ رہا. تمہارے حضرت کہتے ہیں یہ جو دروازے تسبیح ہے, میں تو صرف تلفظ کر رہا ہوں, تلفظ کے اوپر اجر ہے, یہ خاص انداز سے کرنے کا تو اجر نہیں, تلفظ سے اجر ہے. میں تو تلفظ کر لیتا ہوں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, الا اللہ, الا اللہ, الا اللہ, اللہ 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 اللہ, ہو گیا. یعنی اتنی تعداد مکمل کر, الا اللہ کر کے تو تم جھومتے ہو, تو اس میں تو وہ کیفیت پیدا ہوگی, کیفیت پیدا ہوگی تو وجب بھی پیدا ہوگا. ارے کبھی کسی زمانے میں علاج کے طور پہ تھا, اب کہاں ہے؟ تو فرما رہے کہ جس طرح سے مسلمانوں کو یہ چیز ہے کہ جناب وہ آپ کے دل میں تقاضے گناہ کے اٹھ رہے ہیں, اٹھتے بڑے سے بڑا ہوگا اس کو اٹھے. ڈاکٹر عبدالحسان رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے ایک مرتبہ لکھا, کہتے سامنے سے عورتیں گزر جاتی, دیکھنے کو دل چاہتا ہے. میں وہاں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, لیکن دونوں کی توجہ سے یہ ہے, پتا ہے کہ نگاہ نیچی کرنی. حضرت نے لکھا کہ عمر بھر یہ کرنا, عمر بھر یہ نہیں جائے گی, عمر بھر یہ میلان نامحرم کی طرف نہیں جائے گا. کیسے جائے گا؟ کیا مرد مرد نہیں رہے گا؟ مرد تو مرد رہے گا, چاہے 80 سال کا ہو. اسے سے عورتیں چنانچہ یہ اٹھیں گی, اور عقل کہے گی یہ غلط, عقل کہے گی یہ تو اچھا نہیں. چنانچہ دیکھیے کتنے ہی گناہ ایسے ہیں جن کو مسلمان ہو یا کافر سب برا کہتے ہیں. حسد کو ہر شخص برا کہتا کہ نہیں کہتا؟ چوری کو ساری دنیا برا کہتی ہے کہ نہیں کہتا؟ کافر مسلمان کی شاید ہے, کیوں کافر چوری کو برا کہتا ہے؟ کہیں یہ تو جنگ ہر شخص میں جاری ہے، چنانچہ ہر شخص کے اوپر توبہ واجب ہے، چاہے کافر ہو. فرمایا کہ توبہ سے کوئی شخص بھی مستغنی نہیں، کیونکہ اسی نور عقل ہی کا نام تو توبہ ہے، اور چونکہ کوئی انسان کسی وقت بھی گناہ سے خالی نہیں ہے، اس لیے کوئی وقت بھی ایسا نہ ہوگا جس میں کوئی شخص توبہ سے مستغنی ہو، کوئی وقت ایسا. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں 70-70 بار، بعض جگہ 100-100 بار استغفار فرماتے ہیں، تو اس میں بڑے استغفار 70-70 بار. کیونکہ انسان کسی حال اور کسی رتبے کا بھی ہو، یہ ضروری ہے کہ یا تو اس کے اعضاء میں سے کوئی عضو کسی گناہ کا مرتکب ہو رہا ہوگا، یا قلب سے کوئی گناہ ثابت ہو رہا ہوگا، یعنی یا تو جوارح کسی خلاف شرع حالت میں ملوث ہوں گے، یا قلب کسی مذموم خصلت یا کسی ایسی بدعت میں ضرور مبتلا ہوگا جس کی اصلاح کے لیے توبہ کی حاجت ہوگی. سب کا یہی حال، جیسا وقت ہو گیا پھر کبھی انشاءاللہ. بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ہمیں ہر چیز سے توبہ کرنا، اور اس کا ریوارڈ بہت بڑا ہے کہ تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے تم نے گناہ کیا ہی نہ ہو، اور کیا چاہیے تم کو، اللہ تعالیٰ تم سے راضی. اللہ وہ ہے جو گناہوں سے بچے، اللہ کا وہ ہے ولی، خوش ہوا اللہ اس سے، خوش ہوئے اس سے نبی، جو گناہوں سے بچے اللہ کا وہ ہے ولی. ایک توبہ ہی، ایک جس میں، ایک سیکنڈ کے اندر یہ توبہ آپ کو نصیب ہو سکتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑو، ورنہ تم کو پتا کیا توبہ قائم کیسے رہے گی، اور اس توبہ کی ہمت کیسے ہوگی؟ سارے گناہ کو چھوڑ دیں، ساری دنیا کو کیا دشمن بنا لیں؟ ہمت بالکل کا ہاتھ پکڑ لو ہو جائے. لیکن شیخ کامل کو پکڑنا، کسی ایسے کو مت پکڑ لینا جو خود ہی گمراہ ہو، میرے جیسا خود ہی جاہل ہو، خود ہی ظلمت میں ہو، ایسے کو نہ پکڑنا. کسی ایسے کو پکڑنا جو شیخ کامل ہو، شیخ کامل نکال لے جائے گا، شیخ کامل نکال لے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی و علی آلہ و صحبہ وسلم.